بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. گزشتہ ہفتے ہماری بات آخری جو ہوئی تھی وہ عنوان تھا اللہ کی نازل کردہ شریعتوں کے مطابق فیصلے نہ کرنا، اس بارے میں بات ہو چکی تھی. اب اگلا عنوان ہے رومیوں کی کثرت اور عربوں کی قلت. عام طور پر احادیث میں جب رومیوں کا ذکر ملتا ہے تو اس سے مراد ضروری نہیں کہ یہ روم کے علاقہ، اگرچہ روم کا علاقہ اس زمانے میں بہت بڑا علاقہ تھا، لیکن چونکہ وہ اصل نصارہ کا مرکز تھا تو رومیوں سے مراد وہ لوگ جو اپنے آپ کو مذہب نصرانیت کی طرف منسوب قرار دیتے ہیں. اس میں بہت بڑا علاقہ آ جاتا ہے، بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو عیسائی مذہب کی طرف منسوب کرتے ہیں یہ لوگ مراد ہوتے ہیں عام طور پر، بظاہر احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے. تو اس روایت میں ایک بات گویا کہ یہ جو عنوان ہے اس کا مطلب یہ کہ ان لوگوں کی کثرت اور عربوں کی قلت ہوگی. ایک صحابی ہیں حضرت مستورد فہری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات فرمائی کہ قیامت جب قائم ہوگی تو اس زمانے میں عیسائی زیادہ اکثریت میں ہوں گے. یہ بات فرمائی. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ سوچ سمجھ کر کہیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، سوچ سمجھ کر بولیے آپ کیا بول رہے ہیں. تو مستورد فہری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. اب بات پکی ہو گئی. پہلے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سمجھے کہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا تو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ہاں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو پھر بات بالکل برحق ہے. آگے جو انہوں نے بات کہی، چونکہ یہ بڑے دور اندیش، بڑے ذہین و سمجھدار لوگوں میں ہیں، تو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو واقعی یہ حق ہے، لیکن اس کے پیچھے چار اسباب نظر آتے ہیں. اللہ تعالی نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تو ان کے دنیا میں کثیر تعداد میں ہونے کے لیے کچھ ظاہری، کوئی انہوں نے اچھائی کی ہو. تو فرماتے ہیں کہ اس کا ظاہری اسباب میں چار اسباب سمجھ میں آتے ہیں کہ ان میں چار خوبیاں ہیں. یہ انہوں نے بیان فرمایا، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے، کس طرح یہ ایک صحابی کتنا جانتا ہے اہل روم کو کہ ان کی خوبیوں میں سے چار خوبیاں خاص طور پہ بیان فرمائیں. فرمایا کہ نمبر ایک، ان میں خوبی یہ ہے کہ جب یہ میدان جنگ میں کبھی بھاگنے کا موقع آتا ہے تو بہت جلدی اپنی حالت درست کر لیتے ہیں. یہ نہیں کہ ہمت ہار گئے تو ہار گئے، نہیں، بہت جلدی اپنی حالت ٹھیک کر لیتے ہیں. نمبر دو، یہ لوگ کمزور، مسکین اور فقیر قسم کے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ مسلمان نہیں کرتے، لیکن یہ کہا کہ ان میں یہ خوبی ہے. نمبر تین، ان لوگوں میں جب مشکل وقت آتا ہے تو مشکل اوقات میں یہ لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تحمل اور برداشت سے کام لیتے ہیں. اور چوتھی بات، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ ان میں ایک اچھی صفت یہ ہے کہ جب بادشاہوں اور حکام کی طرف سے کسی پر ظلم کیا جاتا ہے تو یہ لوگ رکاوٹ ڈالنے میں بڑے جری ہوتے ہیں اور ہمت سے کام لیتے ہیں۔ یہ چار باتیں خاص طور پہ اچھی صفات ان کے بیان فرمائیں۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ اب اس زمانے میں یہ سب چیزیں پائی جا رہی ہیں نہیں پائی جا رہی ہیں، لیکن ایک صحابی کا ان کے بارے میں یہ جائزہ اور اس زمانے کے لوگوں میں، یعنی ان کے اہل روم میں جو خوبی بیان کی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو یعنی ایک اچھی صفات ہیں، اور فرمایا کہ یہ صفات ایسی ہیں کہ جن کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعداد میں اضافہ کر دے، یہ اسباب کے درجے میں۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا جب ظہور ہوگا اور خروج ہوگا تو لوگ بھاگ کر پہاڑوں میں چھپنے لگیں گے۔ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ عرب وہ دجال سے بھاگ کر جائیں، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ عرب کے لوگ دجال سے بھاگ کر جائیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ تو مقابلہ کریں گے، تو یعنی عام لوگ ہوں، عجم ہوں، چلو ڈر جائیں گے، تو عرب اس وقت کہاں ہوں گے؟ سوال کا بھی عجیب انداز ہے، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرب اس زمانے میں بہت کم تعداد میں ہوں گے۔ ہاں واقعی اگر عرب خون میں اللہ نے وہ ایک جذبہ رکھا ہے، وہ ہمت رکھی ہے، اور واقعتاً عجیب بات ہے، یعنی میں ان لوگوں کو نہیں کہہ رہا جو عرب کہلاتے ہیں آج کل، جو خاندانی لحاظ سے اصلاً عرب ہیں ان کی بات ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ، سخاوت کا جذبہ، شجاعت اور بہادری، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھی ہیں۔ اور سوال بالکل صحیح تھا کہ اگر عرب کے لوگ اس وقت کثرت سے تعداد میں ہوتے تو واقعی وہ سامنے آ جاتے، آگے نہ بڑھنے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس وقت ان کی قلت ہوگی اور اہل باطل کی کثرت ہوگی، آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کا مقابلہ کریں گے۔ اگلا عنوان ہے، لوگوں کے پاس مال و دولت کی کثرت۔ مال و دولت کی کثرت، جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ شروع دور میں اسلام کا جو ابتدائی دور تھا، انتہائی تنگی اور فقر کا زمانہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ دنیا کی قلت جو ہے، فقر اور تنگی جو ہے، اس سے زیادہ پریشان نہ ہو، اس لیے کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ آئندہ تم فقر کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ فقر کا مجھ پہ تمہارا اندیشہ نہیں ہے، مجھے تو اندیشہ یہ ہے کہ دنیا اتنی کثرت سے تم پر دنیا اتنی کثرت سے تمہارے پاس آئے گی کہ اس کے بعد تم دنیا ہی کے مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے، اور جس طرح گزشتہ امتوں نے دنیا کے معاملات میں مقابلات کیے تھے، تم بھی مقابلے کرنے لگو گے، اور پھر دنیا تمہیں بھی اسی طرح کہیں ہلاک کر دے جس طرح پہلی امتوں کو ہلاک کیا تھا۔ فقر کا اندیشہ نہیں ہے، دنیا کی کثرت سے مجھے ڈر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال تم میں بہت زیادہ کثرت سے ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ مال تمہارے تم میں کثرت سے ہو جائے گا، اور ایک شخص ہوگا جو مال لے کر جائے گا، کسی کو صدقہ دوں، صدقے کی فضیلت پڑے گا، صدقے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے جائے گا کہ میں بھی صدقے کی فضیلت حاصل کروں، لیکن کسی کے سامنے پیش کرے گا، کہے گا، تو لینے والا شخص کہے گا، سامنے والا شخص کہے گا کہ مجھے تو ضرورت ہی نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ اب وہ بیچارہ صدقے کی فضیلت حاصل کرنا چاہ رہا ہے، لیکن لینے والا کوئی نہیں ملتا۔ ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لاتین علی الناس زمان یطوف رجل فیہ بالصدقۃ من الذهب ثم لا یجد احدا یاخذها، ایک شخص اپنے صدقے کا مال لے کر نکلے گا، سونا ہوگا، صدقے میں دینا چاہے گا، لیکن کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ ہر ایک مالدار، کون دوسرے سے صدقہ قبول کرے؟ یہ ایک وقت آئے گا، لیکن یہ علامت ایسی ہے، جو پہلے وجود میں آ بھی چکی ہیں اور آئندہ وجود میں آنے والے بھی ہیں، دونوں باتیں ہیں۔ اسی وجہ سے اگلا عنوان یا اس عنوان کے بعد ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اہل علم میں اختلاف ہے کہ یہ علامت واقع ہو چکی یا نہیں، اس لیے کہ پہلے بھی ایسا زمانہ آیا اور ایسا دور آیا ہے اور آئندہ بھی ایسا وقت آنے والا ہے۔ پہلے کب آیا؟ جب فارس و روم کی فتوحات ہوئی تھیں، اس زمانے میں بہت مال کثرت سے لوگوں میں آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا جب بہت انصاف کے ساتھ مال تقسیم کیا جاتا تھا، اس وقت بھی ایسا ہی پیش آ چکا ہے کہ ایک شخص صدقہ دینا چاہتا، قبول کرنے والا کوئی نہیں ملتا تھا، امانت داری عام ہو چکی تھی، مال غنیمت انصاف کے ساتھ تقسیم ہو رہا تھا۔ اسلامی نظام بہت بہترین نظام ہے، اگر وہ ہو جاتا تو فقراء پریشان نہ ہوتے، مالدار بہت زیادہ لالچی نہ بنتے، لیکن بس یہ سلسلہ ایک چلنا تھا کہ مالدار اور زیادہ مال جمع کرتے رہیں کرتے رہیں، اور فقراء بیچارے اور زیادہ پریشان ہوتے رہیں۔ تو پہلے یہ زمانہ آ چکا ہے، یہ حالات یعنی مطلب یہ کہ پہلے یہ حالات آ چکے ہیں۔ اسی طرح یہ حالات آئندہ حضرت مہدی کے زمانے میں بھی وجود میں آنے والے ہیں، تو حضرت مہدی کے زمانے کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ اس زمانے میں یہ حالات وجود میں آنے والے ہیں۔ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، پہلے بھی ہوا آئندہ بھی ہوگا، تو اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہے، پہلے بھی ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ ہونے والا ہے۔ حضرت مہدی کا تذکرہ انشاءاللہ، اب یہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، انشاءاللہ ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت مہدی کے تذکرے پہ ہم جائیں گے، ان کے بارے میں کچھ وضاحت انشاءاللہ کر کے پھر دجال وغیرہ کے تذکرے پہ جائیں گے۔ اگلا عنوان ہے زمین کا اپنے خزانے اگل دینا۔ قریب قریب اس عنوان کے مال و دولت کثرت سے ہوگا، اور اب عنوان ہے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے خزانے رکھے ہیں، کچھ لوگوں کے دفن کیے ہوئے دفینے بھی ہوں گے اور کچھ وہ بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے زمین ہی میں پیدا فرمایا ہے۔ زمین اپنے اندر سے ان کو نکال دے گی، کہیں زمین پھٹے گی اور اندر سے نکلے گا، کہیں پر پانی بہنے کی وجہ سے اندر سے مٹی ہٹے گی اور نظر آنے لگے گا، کہیں پر ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے کچھ نکلے گا، ابھی بھی ہوتا ہے، کہیں مٹیوں میں دبا ہوا صحرا کے نیچے دبا ہوا کچھ تھا، کوئی تعمیرات تھیں اور ہوا چلی یا کچھ ہوا، کچھ سیلاب آیا اور پتہ چلا کہ اچھا یہاں نیچے مٹی ہٹی، پتہ چلا نیچے کچھ تعمیر ہے، ہٹا ہٹا کر دیکھا تو اندر تو پورا علاقہ آباد تھا، ایسے علاقے بھی ملے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقی الارض افلاذ کبیدہا امثال الاسطوان من الذهب والفضہ، کہ زمین خزانے یعنی افلاذ کبیدہا، جن کو لفظ الفاظ سے تعلق ہو کہ کبد کہتے ہیں جگر، کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو باہر نکال دے گی اور وہ اتنے بڑے بڑے ہوں گے جیسے سونے چاندی کے ستون ہوں، بڑے بڑے ستون ہوں۔ لوگ دیکھیں گے اچھا زمین میں سے اتنا بڑا خزانہ نکل آیا، اتنا سونا نکل آیا، کوئی آ کر کہے گا کہ اچھا، افسوس کرتے ہوئے کہے گا کہ دیکھو یہ وہ سونا، یہ وہ چاندی، یہ وہ مال ہے جس کی وجہ سے میں نے فلانے کو قتل کیا تھا۔ کوئی آ کر کہے گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی تھی، کہ ہوتا ہے قطع تعلقی رشتہ داروں میں، وراثت کا مسئلہ ہوا، اس کا مسئلہ ہوا، اور مال کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے قطع تعلقی ہوتی ہے۔ کوئی آ کر کہے گا، چور آئے گا کہے گا کہ اچھا اسی مال کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا، اور یہ لوگ اس کو دیکھ کر اب ان کو ایسی نفرت ہوگی، مال چھوڑیں گے اور ضرورت بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اتنی مقدار میں زمین سے یہ سب نکلے گا، کون لے اور کیا کریں گے لے کے، ہمیں رکھ کے کیا کرنا ہے، اتنا زیادہ سونا چاندی، وہ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ تھے، یہ کوئی ایسے متقی پرہیزگار اور بزرگ قسم کے افراد نہیں، بلکہ کوئی کہے گا میں نے اس مال کو حاصل کرنے کے لیے کسی کا قتل کیا تھا، کوئی کہے گا میں نے قطع رحمی کی تھی، کوئی کہے گا میں نے چوری کی تھی اور ہاتھ کاٹا گیا، لیکن اب اس مال کو چھوڑ دیں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ وقت حالات بدلیں گے، اسی وجہ سے یہ جتنے بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یعنی یہ لوگ آ کر اس پر افسوس کریں گے کہ میں نے کیوں کسی سے قطع رحمی کی یا گناہ کا کام کیا، دیکھو اتنی کثرت سے اب نکل آیا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دیں گے کہ اس مال کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگلا عنوان ہے مسخ، خصف اور قذف کا ظاہر ہونا۔ اس طرح کی کچھ باتیں پہلے آ چکی ہیں، یہ الفاظ تین باتیں ہیں۔ مسخ، مسخہ کے معنی ہوتے ہیں، دو مفہوم ہوتے ہیں اس کے۔ مسخ کے معنی کسی کی شکل کا، ظاہری حیات کا، ظاہری جسمانی شکل کا بدل جانا، یہ مسخ کہلاتا ہے۔ پہلے زمانے میں اس طرح کی سزائیں آ چکی ہیں، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین۔ پہلی امتوں میں عذاب آیا تھا، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، اور بھی جگہوں پر، ایک جگہ پر آیت ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی اور زیادہ نافرمانی میں مبتلا ہوئے تو ہم نے ان کو بندر کی شکل میں بنا دیا تھا۔ تو ایک ہوتا ہے ظاہری شکل کا مسخ ہو جانا، کسی کو خنزیر کی شکل میں، کسی کو بندر کی شکل میں، کسی کو پتھر بنا دینا، یہ ہوا ہے۔ تو ایک مفہوم مسخ یہ ہوتا ہے۔ دوسری شکل مسخ کی ہوتی ہے کہ انسان کی دماغی حالت کو بالکل پلٹ دینا، گویا کہ یہ کوئی مسخ ہو گیا، کوئی اور شخص بن گیا ہے۔ پہلے اس کی جو سوچ تھی اب وہ سوچ نہیں رہی، پہلے جو اس کے خیالات تھے وہ خیالات نہیں رہے، گویا مسخ ہو کر کوئی نئی مخلوق بن گیا ہے۔ اگر یہ چیز مراد ہے تو یہ تو بہت ہو رہا ہے، یہ تو بہت ہو رہا ہے کہ ایک شخص صبح کے وقت تو دینداری کی باتیں کر رہا تھا اور رات ہونے تک اس کے خیالات ایسے پلٹ گئے، ایسے بدل گئے، مسخ ہو گیا، گویا کوئی نیا انسان بن گیا یہ۔ اور جس کو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، بہرحال وہ مسخ کی ایک مجازی شکل ہے، حقیقی شکل مسخ کی یہ ہے کہ واقعی انسان کی شکل بدل جائے گی۔ تو بعض افراد پر ایسی سزائیں آئیں گی، مسخ۔ اور دوسری بات ہے خصف، خصف کا معنی خصفہ کے معنی ہوتے ہیں زمین میں کسی کا دس جانا، زمین پھٹے گی اور کچھ لوگ زمین کے اندر چلے جائیں گے، یہ ہوا بھی ہے اور آئندہ بھی ہونے والا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور تیسرا ہے قذف، قذفہ کے معنی ہوتے ہیں پتھر کا برسنا، پتھروں کی بارش، آسمان سے پتھر برسیں گے اور کچھ لوگوں کو اس طریقے سے سزا دی جائے گی۔ اب یہ کون لوگ ہوں گے، کب کا واقعہ ہے، مختلف زمین کے علاقوں میں پہلے ویسے ہو بھی چکا ہے تاریخ میں، اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، آئندہ بھی ہونے والے ہیں۔ ایک تو بہت مشہور اور صحیح روایت ہے اور وہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا مکہ مکرمہ میں، یہ مکہ مکرمہ میں ظہور ہوگا حضرت مہدی کا، اور جب ان کا ظہور ہوگا تو اس وقت کچھ لوگ ان سے مقابلے کے لیے چلیں گے۔ مدینہ منورہ سے قریب کھلا میدان ہے، جنگل ہے، بڑا سا صحرا جس کو بیدا کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام باندھتے تھے، کہاں سے، مسجد قبا کے بعد آتا ہے جو میقات والی مسجد کہلاتی ہے، یہ آج کل میقات کا علاقہ کہلاتا ہے، مدینہ منورہ سے جب نکلتے ہیں تو اس جگہ ذوالحلیفہ، اس کا نام تھا ذوالحلیفہ بھی کہا جاتا ہے، کسی زمانے میں وہاں کنواں تھا، بیر علی کہا جاتا تھا اس کو، ابیار علی کا علاقے بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال وہاں اس سے آگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے تو وہاں کے علاقے کو بیدا کہا جاتا تھا، کھلا میدان تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو فوج حضرت مہدی کے خلاف خروج کرے گی وہ مقام بیدا میں ہوگی، مدینہ سے قریب جو کھلا بڑا سا صحرا ہے وہاں پر ہوگی، اور زمین میں ان کو دھسا دیا جائے گا۔ صحیح روایت ہے، انشاءاللہ ہم ریاض صالحین جب پڑھیں گے تو بالکل شروع میں ہی یہ روایت آتی ہے وہاں پر۔ تو ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آئے گا، لیکن صرف ان کے ساتھ نہیں ہوگا، اور بھی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث ہے، ایک حدیث ہے، بڑی عجیب روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی ہذہ الامۃ خسف و مسخ و قذف، اس امت میں خسف، کچھ لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی شکلیں مسخ کر دی جائیں گی، اور کچھ لوگوں پر آسمان سے پتھر برسیں گے. فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ، مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ ومتى هذا، یہ کب ہوگا؟ قال اذا ظهرت القینات والمعازف وشربت الخمور، جب گانے والیاں عام ہو جائیں گی. گانے والیاں، عام طور پر عورتیں گایا کرتی تھیں، تو یہ فرمایا گانے والیاں جب عام ہو جائیں گی. اب یہ چیز تو کوئی، اس کی تو کوئی کمی ہے نہیں، گانے والیاں بھی بہت ہیں اور گانے سننے والے بھی بہت ہیں. اور پہلے زمانے میں تو جہاں گایا جاتا تھا بس وہیں پر سننے والے ہوتے تھے، اور اب ایسا ہوتا ہے کہ جہاں گایا جاتا ہے اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، وہاں پر بڑا مجمع ہوتا ہے سننے والا، اسٹیجوں پر کیا جاتا ہے اور بڑا مجمع سننے کے لیے جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور ویڈیو کی شکل میں، اس کو آڈیو کی شکل میں خوب پھیلایا جاتا ہے. لوگ چلتے پھرتے، گاڑیوں میں آتے جاتے، وہی سنتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں کی مسجد میں آتے ہوئے فون کی جو گھنٹی بجتی ہے اس میں بھی وہی میوزک کی آواز آتی ہے، اور خیال بھی نہیں جاتا کہ ہم میوزک سن رہے ہیں اور یہ میوزک ہے. اور اس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا، یہ بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے اور واقعی افسوس کی بات ہے. ہماری مساجد میں میوزک چلتی رہتی ہے، ہماری مساجد، اس کے علاوہ آگے چلیں کہ لوگ جاتے ہیں حج اور عمرہ کے لیے میدان عرفات میں، انسان وہاں بھی میوزک سے نہیں بچ سکتا. انسان حرم جاتا ہے، کعبہ کے سامنے انسان میوزک سے نہیں بچ سکتا. مسجد نبوی جاتا ہے اور روضہ اقدس کے سامنے کھڑا ہے، وہاں بھی میوزک سے نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ کسی کا فون بج رہا ہے اس میں میوزک بج رہی ہے اور اس کو خیال بھی نہیں کہ میوزک ہے. اور اتنی عظمت والی جگہ میں ایک تو آواز نکالنا اور شور ہونا، گھنٹی کا بجنا، یہی خلاف ادب تھا، لیکن اس کے ساتھ میوزک کی آواز کا بجنا. پھر ہونا تھا کہ مساجد بند ہوئیں، حرم بند ہوئے، حج بند ہوا، ہونا ہی تھا یہ تو. بہرحال اللہ تعالیٰ اس امت کی مغفرت فرمائے، ہماری بھی مغفرت فرمائے، ہمارے احوال پر رحم فرمائے اور ہمارے حالات درست فرمائے. خیر، یہ تو کم سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی، جن کو تنبیہ ہو گئی ان کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن آگے کا ہونے والا ہے وہ آپ نے فرما دیا کہ خسف و مسخ و قذف، کہ کچھ لوگوں کو کی شکلیں بدل دی جائیں گی، زمین میں کچھ لوگوں کو دھسا دیا جائے گا، کچھ لوگوں پر آسمان سے پتھر وغیرہ کچھ برسے گا. یہ کب ہوگا؟ فرمایا اذا ظهرت القینات، جب گانے والیوں کی کثرت ہو جائے گی، گانے کے آلات کثیر ہو جائیں گے. اب کیا ہوتا ہے گانے کے آلات؟ معازف، دوسری چیز معازف. معازف کیا ہے؟ یہ معزف اس کا واحد ہے، میوزک کے آلات. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی نے ڈھول بجایا، کسی نے میوزک بجائی، وہ آلات کم ہوتے تھے. اور اب کیا ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ووکلز اونلی، صرف منہ سے بنایا ہوا ہے، لیکن منہ سے بنایا ہوا نہیں، کمپیوٹر سے بنایا ہوا ہے. منہ سے کرتے ہیں، اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں، اس میں مختلف چیزوں سے وہ کمپیوٹر سے بنا کر پھر وہ میوزک کی طرح معلوم ہوتا ہے. لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ صرف زبان، اس میں صرف منہ استعمال کیا گیا ہے. سننے والے یہ سوچ کر کے اچھا میوزک کے آلات استعمال نہیں ہوئے تو حلال جائز ہے، حالانکہ وہ میوزک ہی ہوتی ہے. سننے والے کو جب میوزک کی طرح معلوم ہو تو وہ میوزک ہے، اصل تو وہی تھا. اب چاہے اس کے لیے انسان میوزک کے آلات استعمال کرتا ہے یا کمپیوٹر استعمال کرتا ہے یا اور کوئی ریکارڈنگ کا سسٹم استعمال کرتا ہے، بہرحال حرام چیز کو حلال کہہ کر عام کرنا، یہ بھی تو ایک دینداروں میں یہ چیز عام کیسے ہوتی، تو اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا. اب یہ میوزک سننے کے لیے، ظاہر ہے ایک ہوتا ہے میوزک بنانا، سننے کے لیے پھر جو بھی استعمال کرے انسان، اب چاہے وہ اسپیکر میں ہو، چاہے کوئی انسان سامنے بیٹھ کے اس کو بجا رہا ہو، یا چاہے اس کو پھر سننے کے لیے جیسے سوال میں ہے کہ ہیڈ فونز میں، بہرحال وہ جیسے بھی سننے کے لیے جو بھی آلات استعمال کرے، اصل یہ کہ وہ بنایا تو بنانے کے آلات بہت ہو گئے، سننے کے آلات بھی بہت ہو گئے۔ اب چلتے پھرتے گاڑیوں میں، ہر جگہ، فون میں، ہر چیز میں انسان سنتا رہتا ہے، چاہے سننے کے جو بھی طریقے اختیار کرے، بہرحال یہ سب اسی میں آ جاتا ہے کہ یہ میوزک ہی ہے، چاہے جو بھی مشینوں سے بنائی گئی ہے خالص۔ ایک تو ہوتا ہے انسان ہمارے سامنے بیٹھ کر ایک آواز نکال رہا ہے، یہ تو مشینوں ہی سے، کمپیوٹر وغیرہ سے ہی بنایا جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں اس میں کوئی چیز استعمال ہوئی نہیں، یہ تو کمپیوٹرائز ہے، اس میں میوزک کے آلات، لیکن سننے میں میوزک ہے تو میوزک کے آلات ہی ہیں۔ پہلے زمانے میں میوزک کے آلات کچھ اور تھے، پہلے زمانے میں قتل کے آلات تلوار تھی، بعد میں پھر آلات بدل گئے، بندوق ہو گئی، اور اس کے بعد تو ایسی ایسی چیزیں بنی کہ ایک ایک سیکنڈ میں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں۔ بہرحال اس سے نہیں فرق پڑتا۔ آگے فرمایا تیسری بات، تو گانے والیوں کی کثرت، گانے کے آلات کی کثرت، اور تیسری بات فرمائی وشربت الخمور، اور شراب کثرت سے پی جائے گی۔ اب یہ چیزیں عام ہیں، یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جب چیزوں میں کثرت ہو رہی ہے، گویا کہ کبھی بھی اس طرح کی خبریں آ سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ ہمیں، یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اسی لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم متنبہ رہیں کہ یہ باتیں ہیں، اور ہمیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ حسن ظن میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو ہم نے جو ہاتھوں میں دیا ہوا ہے یہی ہے وہ جس سے قینات بھی ہوگا، گانے بھی سنے جائیں گے، یہی ہے جس سے میوزک کے آلات اور میوزک کی عادت ہوگی، اور یہی ہے جس کے ذریعے سے دوست اپنے دوستوں کو نشے کی طرف بلاتے ہیں اور بچے نشے کا عادی ہو جاتے ہیں۔ والدین سمجھتے ہیں بڑا نیک ہے، مسجد گیا تھا، وہ مسجد نہیں گیا تھا، والدین کو کیا پتا کہ وہ کہیں اور گیا تھا، یا مسجد سے پھر وہ کہاں گیا تھا۔ یہ چیزیں، بہرحال والدین کی ذمہ داری ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ہوگا، یہ حدیث سچی ہے، ہو کر رہنے والا ہے، اور ہوگا، اور ایسے لوگوں پر عذاب بھی آئے گا۔ ہمیں اپنے آپ کو بچانا، اپنے متعلقین کو بچانا، یہ ذمہ داری ہے، اسی لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں اور اسی لیے ہم یہ سیکھ رہے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکون فی آخر ہذہ الامۃ خسف و مسخ و قذف، قلت یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں کچھ لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا، کچھ لوگوں کی شکلیں مسخ کر دی جائیں گی، کچھ لوگوں پر آسمان سے پتھر برسیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کب، کیا یا رسول اللہ، انہلکو وفینا الصالحون، کیا ہم میں نیک لوگوں کے موجود ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالی ہم پر عذاب نازل کرے گا؟ قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ خیال نہ رکھنا کہ کوئی بزرگ موجود ہیں تو عذاب نہیں آ سکتا۔ فرمایا کہ نعم، ہاں، اس وقت بھی ہو سکتا ہے، اذا ظہر الخبث، جب برائیاں عام ہو جائیں گی، جب برائیاں عام ہو جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو تو ایک ایک کر کے اٹھاتے جا رہے ہیں، اپنے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے بڑی تیزی سے اٹھاتے جا رہے ہیں، اور یہ آگے کے آثار کچھ اچھے نظر نہیں آتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کی اور کثرت سے استغفار وغیرہ کی ضرورت ہے۔ اگلا عنوان ہے، ایسی بارش جس سے مٹی اور پتھر کے گھر بچ نہ سکیں گے، مٹی اور پتھر کے گھر بچ نہ سکیں گے، ایسی بارش، یعنی گویا بہت زوردار بارش ہوگی۔ یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعۃ حتی یمطر الناس مطرا لا تکن منہ بیوت المدر ولا تکن منہ الا بیوت الشعر، کہ ایسی بارش آسمان سے، ایسی بارش اترے گی کہ مٹی پتھر سے بنے ہوئے جتنے بھی گھر ہیں وہ بچ نہ سکیں گے، اگر بچیں گے تو صرف بالوں سے، اونٹ کے بالوں سے جو بنے ہوئے گھر ہوتے ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے، وہ بچیں گے۔ اب یہ کیا صورتحال ہوگی، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بہرحال یہ حدیث ہے۔ اگلا عنوان ہے، آسمان سے بارش تو ہوگی مگر اس سے پیداوار نہ ہوگی۔ یہ بھی عجیب بات ہے، اور صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة یہ روایت مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے. لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسا وقت نہ آ جائے کہ عام بارش ہوگی، یعنی بہت کثرت سے بارش ہوگی. لیکن بارش ہونے کے باوجود لوگ سمجھتے ہیں بارش ہو گئی تو پانی مل گیا، پیداوار ہو گئے گی، لیکن بارش ہونے کے باوجود زمین سے پیداوار نہیں ہو گئے گی. اعمال کا اثر ہوتا ہے روزی میں، یہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کو روزی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ایک جگہ ارشاد ہے کہ بسا اوقات انسان گناہ کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے. کوئی روزی آ رہی ہوتی ہے، گناہ کیا تو روزی سے محروم کر دیا گیا. بہرحال یہاں پر بھی یہی ہے، اور ہم حضرت مہدی کے دور میں پڑھیں گے، بعد میں جو زمانہ آئے گا تو اس وقت ایسا زمانہ آئے گا کہ خوب برکتیں ہوں گی، پیداوار کثرت سے ہوگی، لوگ خوب مالدار ہو جائیں گے جیسے پیچھے آیا، اور زمین اپنے خزانوں کو نکالے گی، پیداوار کثرت سے ہوگی. ایسی فرمایا، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انار جو ہم کھاتے ہیں چھوٹا سا ہوتا ہے انار، اس کا چھلکا انسان اتارے گا تو ایک چھلکا اس کے آدھے انار کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا جیسے بڑی سی چھتری اس کے نیچے ایک قبیلہ، کچھ خاندان کے لوگ بیٹھ سکیں گے، اتنا بڑا ایک انار ہوگا برکت. تو اس حدیث میں آپ نے فرمایا، یہاں پر جو عنوان چل رہا ہے وہ اس کے بالکل برخلاف ضد، کہ بارش ہوگی، اسباب پائے گئے کہ پیداوار ہو، لیکن پیداوار نہیں ہوگی. اگلا عنوان ہے، ایسا فتنہ جو تمام عربوں کو ہلاک کر دے گا. پیچھے آ چکا عربوں کی قلت ہوگی، لیکن یہاں پر ایک نئی بات ہے، ایسا فتنہ جو تمام عربوں کو ہلاک کر دے گا. حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد وغیرہ میں روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکون فتنۃ تستنزف العرب، جو عربی جانتے ہیں، تکون فتنۃ تستنزف العرب، ایسا فتنہ آئے گا جو عرب کا صفایا کر دے گا، تمام عرب کو گھیر لے گا. یعنی صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عربوں کو لوگ قتل کر کے ختم کر دیں گے، بلکہ قتل بھی ہوں گے، اور ان کو دنیا کی لالچ، دنیا کے پیچھے، اور ان کا لڑنا بھی دنیا کے لیے ہوگا. حدیث ہے، تکون فتنۃ تستنزف العرب قتلہا فی النار، اس زمانے کے اس وقت فتنے میں جو لوگ مقتول ہوں گے، قاتل تو قاتل ہے، وہ تو ظاہر سزا کا مستحق ہے، آپ نے فرمایا قتلہا، جو مقتول ہوں گے وہ بھی دوزخ میں جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو عرب کہیں گے، حقیقتاً عرب بھی ہوں گے اور عرب کہنے والے بھی ہوں گے، یہ لوگ لڑیں گے تو دنیا کے لیے لڑ رہے ہوں گے. اسی لیے جب مقتول ہوں گے تو فرمایا مقتول بھی دوزخ میں جائے گا، اس لیے کہ دین کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، ہماری بادشاہت کے لیے ہم لڑیں گے، ہماری حکومت کے لیے، ہمارے مال کے لیے، ہمارے منصب کے لیے ہم لڑیں گے، دین کے لیے نہیں. تو چونکہ لڑائی دنیا کے لیے ہوگی، فرمایا کہ ایسا فتنہ آئے گا جو عرب، تمام عرب کو گھیر لے گا، اور اس زمانے کے مقتولین بھی دوزخ میں جائیں گے. قاتل تو قاتل ہے، لیکن مقتولین بھی دوزخ میں جائیں گے، اس لیے کہ دنیا کے لیے لڑائی ہوگی. وہاں آپ نے فرمایا کہ اللسان فیہا اشد من وقع السیف، اس زمانے میں انسان زبان کا استعمال جو کرے گا، زبان سے جو کلمات، جو جملے کہے گا، وہ تلوار سے زیادہ اثر انداز ہوں گے، مؤثر ہوں گے. تلوار تو ایک کو قتل کرتی ہے، زبان سے انسان کچھ کہہ دے گا اور بڑا فتنہ اس سے بھڑکائے گا. بہرحال یہ بھی ایک وقت آنے والا ہے. اگلا عنوان ہے، اب میں ذرا تیز چل رہا ہوں تاکہ ہم آگے بھی بڑھ سکیں، جو بڑے عنوانات ہیں اس پر جا سکیں. اگلا عنوان ہے، مسلمانوں کی نصرت کے لیے درختوں اور پتھروں کا کلام کرنا، اور مسلمانوں کا یہودیوں سے جنگ کرنا. یہ تو بہت مشہور ہے، یہ آخری زمانے میں ہوگا، ابھی وجود میں آیا نہیں، آخری زمانے میں ہوگا. کب ہوگا؟ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے، کتنا قریب ہے اللہ ہی جانتا ہے. کہ ہوگا یہ کہ جیسے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقاتلکم الیہود، تمہارے یہود کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی، فتسلطون علیہم، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے تمہیں ان پر غلبہ حاصل ہوگا. اور جب جنگ ہو رہی ہوگی تو یقول الحجر یا مسلم هذا یہودی ورائی فاقتلہ، پتھر بھی کہے گا، پتھر بولے گا، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، پتھر بولے گا، کہے گا یہ مسلمان یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا، اس کو قتل کر دو. یہ تو مشہور روایت ہے اور بخاری شریف کی روایت ہے. اور اس میں بعض روایتوں میں مزید تفصیل آتی ہے کہ درخت ہوگا یا پتھر ہوگا، کوئی دیوار ہوگی، سب بات کریں گے اور بتائیں گے کہ میرے پیچھے یہ چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو. حدیث میں آتا ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مگر ایک درخت ہے جس کو غرقد، عربی زبان میں غرقد کہا جاتا ہے، کانٹے دار درخت ہے، یہ غرقد درخت ہوگا، یہ نہیں بولے گا، یہ یہود کا دوست ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. ہم حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہمیں سبق دیے ہیں، مسلمان اس کو سرسری پڑھ لیتے ہیں، اس سے جو پورا نفع اٹھانا ہے وہ نفع نہیں اٹھاتے، لیکن غیر مسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب اس میں ایک بالکل واضح ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، کسی کو سرچ کرنا ہو تو خود بھی سرچ کر لے کہ فلسطین وغیرہ ان علاقوں میں کتنے کثرت سے اردن کا علاقہ اور وہ ملک شام کا جو علاقہ پورا کہلاتا ہے، ان علاقوں میں کتنے کثرت سے یہودی یہ والا درخت اگا رہے ہیں، غرقت کا درخت کثرت سے اگا رہے ہیں. بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اور وہ اس فرمان کو لے کر انہوں نے اس کو دیکھ لیا کہ ہاں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا ہے کہ یہ درخت ہمارا دوست ہے، یہ ہماری شکایت نہیں کرے گا ان درختوں کی کثرت، اور وہاں پر یہ چھپ کر پھر مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے. ایک ہے، انہوں نے اس کو دیکھا، احادیث کو دیکھا، اس پر یقین کیا اور اپنی حفاظت کا انتظام کیا ہے. اس طرح کی اور بھی روایات ہیں. اگلے عنوان پہ جاتے ہیں. اگلا عنوان ہے دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا. یہ بھی بالکل صحیح روایت ہے، مشہور روایت ہے. دریائے فرات تو مشہور ہے، یہ تو مشہور ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دریائے فرات، اس کا ایسا لگتا ہے واللہ اعلم کہ اس کا رخ کہیں بدل جائے گا، ابھی جس رخ پر وہ بہہ رہا ہے اس سے بہتے ہوئے تھوڑا سا اس کا راستہ کہیں اور ہٹ جائے گا، اور یا واللہ اعلم اسی راستے میں آئے گا، لیکن بعض روایتوں سے آتا ہے کہ اس کا رخ بدل جائے گا. تو اس کا جو رخ بدلے گا اور تھوڑا سا اس کا راستہ بدلے گا، اس جگہ مٹی وغیرہ جو بھی درمیان میں آتی ہے وہ ہٹے گی، تو اندر سے سونا ظاہر ہوگا. یہ ظاہری حدیث کا مفہوم ہے. حدیث سے میں پہلے حدیث بتا دیتا ہوں کہ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ، یہ مسلم شریف وغیرہ میں روایت ہے، ابو داؤد شریف وغیرہ میں موجود ہے، کہ لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ وقت نہ آ جائے، یہ حال نہ ہو جائے کہ فرات، نہر فرات، وہ ظاہر کر دے سونے کے پہاڑ کو. گویا کہ نہر فرات کا پانی بہہ کر ایسی جگہ جائے گا کہ وہاں سے مٹی ہٹے گی، ابھی مٹی میں دبا ہوا کچھ ہے، اور اندر سے وہ نکلے گا تو سونے کا پہاڑ ہوگا. وہاں کیا ہوگا؟ لوگ جمع ہوں گے. اچھا، سونا ظاہر ہوا، بات پھیلے گی، پھیلتے پھیلتے لوگ گئے. اب لوگ یہ کہیں گے کہ اب ہم یہاں پر اگر چھوڑ کر چلے گئے تو دوسرے آ کر اس پر قبضہ کریں گے، ہم کیوں دوسروں کو یہ سونا لینے دیں، ہم لے لیتے ہیں. کچھ لوگ لیں گے، بعد میں لوگ آئیں گے، نہیں ہمیں چاہیے. لڑتے لڑتے ایک دوسرے کو مارتے چلے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہر فرات، اس کے پانی سے ایک پہاڑ ظاہر ہوگا جو سونے کا ہوگا، اور یقتل الناس علیہ، لوگ اس پر ایک دوسرے سے لڑیں گے. اور آگے فرمایا فیقتل من کل مئۃ تسعۃ وتسعون، ہر 100 میں سے 99 لوگ مقتول ہوں گے، ایک بچے گا. دو بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم دونوں میں تقسیم ہو، میں اکیلا لے لوں. 100 میں سے 99 لوگ مقتول ہوں گے، ایک گویا کہ 1% لوگ بچیں گے. अब 1% का बचना किसी जंग में नहीं होता, कोई ऐसी जंग नहीं होती कि उसमें 1% लोग बचें। इसका मतलब क्या हुआ? बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये तलवारों की लड़ाई नहीं होगी, कुछ और होगी, लेकिन वल्लाहु आलम हम नहीं जानते हकीकत हाल क्या है, हकीकत हाल क्या है पता नहीं, हम नहीं जानते। अब कोई एक शख्स है जिसके कब्ज़े में कोई ऐसा हथियार होगा कि वो सबको उड़ा देगा, और वो चंद लोग होंगे, वो आकर 1% लोग होंगे, वो उस तमाम सोने पर काबिज़ हो जाएंगे, वल्लाहु आलम क्या सूरत हाल है। लेकिन आप सासम ने बहरहाल मुसलमानों को तो ये ताकीद फरमाई है कि तुम न लेना, अगर तुम वहाँ मौजूद हो तो न लेना, इसलिए कि लेने में कत्ल होने का कवी अंदेशा मौजूद है। आगे आप सासम ने इरशाद फरमाया, और हर शख्स वयकूल कुल रजुल, हर शख्स ये कहेगा कि शायद चलो ठीक है मकतूल तो होंगे, शायद मैं नजात पाने वाला एक में हो जाऊँगा, तो अगर मैं एक हो गया तो मुझे मिल जाएगा। वो एक होने, 1% में होने की उम्मीद में वो लड़ेगा, और अक्सर उनमें मकतूल हो जाएंगे, 1% बचेगा और 99% सब मकतूल हो जाएंगे। आप सासम ने मुसलमानों से ये फरमाया कि तुम अगर उस वक्त मौजूद हो तो न लेना। अभी भी नहर फुरात जहाँ बहती है वहाँ पर फैक्ट्री वगैरह बनाई गई हैं, उस पानी के साथ कुछ और भी, यानी ज़ाहिर है वो इंडस्ट्रीज वगैरह इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो तो उससे मुतालिक हो जाती हैं। हो सकता है कि इसकी वजह से उस पानी का रुख कहीं बदले और तरफ जाए और वाकई सोना ज़ाहिर हो, वल्लाहु आलम। ज़ाहिरी रिवायत का मफहूम यह है, लेकिन हमारे बाज़ इस ज़माने के हजरात में बाज़ ये फरमाते हैं कि सोने से मुराद ज़रूरी नहीं है कि सोना ही हो, ज़रूरी नहीं कि सोना ही हो, यह भी हो सकता है कि आजकल जो चीज़ बड़ी कीमती समझी जाती है, जिसको आजकल का गोल्ड कहा जाता है, वो है गैस पेट्रोल, तो हो सकता है वो हो, वल्लाहु आलम। बहरहाल ज़ाहिरी हदीस का मफहूम वो है कि पहाड़ होगा सोने का, तो पेट्रोल वगैरह का तो पहाड़ नहीं होता, तो बहती हुई नहर हो कुछ और कह दिया जाता, पहाड़ का लफ्ज़ बता रहा है कि सोना होगा, बाकी अल्लाह ताला जानते हैं कि इसकी हकीकत क्या होगी। इतना है कि बड़ा ख़जाना ज़ाहिर होगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ताकीद की है कि तुम उसके पीछे न पड़ना। अगला उनवान है, अगला उनवान है कि आदमी फिस्क व फजूर न करेगा तो उसे आजिज व दरमांदा होने का ताना दिया जाएगा। ये तो हम देख ही रहे हैं, हकीकत है, और वाकई हमारे लिए बड़े काम की बात है जो आप सासम ने इरशाद फरमा दी। बस इसको हम अखीरी आज का उनवान रखते हैं। हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये रिवायत भी मुस्नद अहमद में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यती अलैकुम ज़मानुन युखय्यरु फीहि अर्रजुल बैनल अज्ज़ वल फुजूर। बड़ी अजीब बात है, और बिल्कुल हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। एक वक्त आएगा कि इंसान को इख्तियार दिया जाएगा दो में से एक, चॉइस दी जाएगी, इख्तियार दिया जाएगा दो में से एक, आजिज या फजूर, कि देखो या तो अपने आप को ये कह लो कि मैं तो बिल्कुल निकम्मा हूँ, आजिज हूँ, मुझे तो कुछ आते ही नहीं, मैं ज़माने के साथ नहीं चल सकता, या तुम्हें फाजिर बनना पड़ेगा, फासिक बनना पड़ेगा। और ये तो आम हो रहा है हमारे दीनदार तबके में, दीनदार तबके में यह हो रहा है कि तुम अच्छा तुम्हारी खुशी के मौके पर तुम ये भी नहीं कर सकते, इतने आजिज हो, इतने नामर्द हो, इतने फ़कीर हो गए, इतने मुफलिस हो गए कि तुम इतना भी नहीं कर सकते। ताने मिलेंगे, सख्त किस्म के ताने होंगे, लोग बुरा भला कहेंगे। अब चॉइस है कि या तो बुरा भला जो बन रहे हो उसमें चले जाओ, या फिर दूसरी सूरत यह कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करके फासिक व फाजिर बन जाओ। दो ही सूरतें, दो ही सूरतें। और ये आप सासु ने फरमा दिया था, और हमें क्या करना है उस वक्त भी फरमा दिया, फ़मन अदरक ذلك الزمان, वो ज़माना जो शख्स पाले, और उस वक्त ऐसे हालात को कोई शख्स पाले, फल यख्तर العجز على الفجور, आप सासु ने फरमाया जो उस वक्त को पाए तो याद रखे कि उस वक्त आजिज़ बनने को इख्तियार कर ले, फासिक व फाजर न बने। ये देखो शरीयत के क्या हुक्म है। लोग कहेंगे पुराने ज़माने के लोग हैं, इनको ज़माने के साथ चलने नहीं आता, ये पुराने किस्म की बातें करते हैं, ये लोग हालात के साथ नहीं चल सकते, इन लोगों को हटा दो, ये दुनिया ये रास्ते में आते हैं तो दीन के मुसलमानों के लिए भी और मुसलमानों की तरक्की में रुकावट डालते हैं, सब कुछ कहा जाएगा। लेकिन हम कोई बात नहीं, हम आजिज़, हम पुराने ज़माने के, हमें कोई कह दे, चलो अगर मुझे कोई कह दे कि तुम पुराने ज़माने के हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मुझे वो शरफ़ हासिल हो जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने वाले हम बन जाएँ, तो ये तो बड़ी सआदत की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने वाले अगर हम बन जाएँ तो हमारे लिए सआदत है। लेकिन बहरहाल लोग इससे डरते हैं कि पुराने ज़माने के लोग, पुरानी सोच के लोग, दकियानूसी लोग। अच्छा, घर में टीवी भी नहीं है, घर में टीवी भी नहीं है, अच्छा आप वीडियो भी नहीं देखते, ये पुराने ज़माने के लोग समझे जाते हैं। और पुराने ज़माने के हैं तो अच्छा, इनसे फिर इनसे तो ताल्लुक़ तोड़ो, ये तो बायकॉट करो, इसलिए कि ये लोग कोई हमारे काम के नहीं, हमारे लिए रुकावट डालेंगे। कोई बात नहीं, ऐसा वक्त आए तो आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि ये कर लेना, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर अमल करेगा, ज़ाहिर है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ और क़ुर्ब में इंशाअल्लाह इजाफे ही का ज़रिया बनेगा। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशहूर रिवायत है कि इन्न दीन बदा गरीबन, इस्लाम की इब्तिदा हुई तो बिल्कुल अजनबी था, उसको कोई जानता नहीं था, लोग अजीब अजीब उसके बारे में बातें करते थे, और फिर फैला तो इतना फैला, और फैलते फैले पूरी दुनिया में जाएगा, लेकिन फिर वो सयाऊदु कमा बदा, फिर दोबारा एक वक्त आएगा कि जैसे इब्तिदा हुई थी उसी तरह दोबारा अजनबी बन जाएगा। और फरमाया कि बस इतनी बात नहीं, आगे हमारी तसल्ली के लिए फरमाया कि फ़तूबा लिलगुरबा, तो याद रखना जब तुम्हें अजनबी समझा जाए तो समझना ये तुम्हारे लिए फजीलत का मौका है, जब तुम्हें अजनबी समझा जाए, अच्छा ये नमाज़ पढ़ रहा है, ये कौन आ गया नमाज़ पढ़ने वाला, ये नमाज़ पढ़ रहा है, ये आप सरासम वाले तरीक़ों पर अमल करने जा रहा है इस ज़माने में, जब तुम्हें अजनबी समझा जाए दीन पर अमल करने की वजह से, अच्छा ये तो बाहर निकल के अभी निकाब पहन के निकलती है ये औरत, ये तो अपने घर में देवर वगैरह से भी पर्दा करती है, हालांकि शरीयत का हुक्म है, देवर से पर्दे का शरीयत में हुक्म है, जो करती है उसको कितना हमारे ख़ानदानों में अजीब समझा जाता है। फ़तूबा लिलग़ुरबा, ऐसे वक्त पर याद रखना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़तूबा, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत खूबी है, कभी ऐसा मौका आ जाए तो इस हदीस से अपने आप को तसल्ली देने की ज़रूरत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी खूबी की बात है, बड़ी फजीलत की बात है। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ भी अता फ़रमाए और दीन पर इस्तेक़ामत अता फ़रमाए, दीन पर चलना हम सब के लिए आसान फ़रमाए। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैका।